नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इल्म व हिकमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ुबैर अहमद आपके साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये जावेद अहमद गामदी साहब के साथ हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स किए और बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया। गो के ये जो टॉपिक आज हम रखने जा रहे हैं उस पर भी जावेद साहब के साथ कई नशिस्तें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से अब भी इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं और ऐसे सवालात पूछे जा रहे हैं जिनसे के लगता है कि उनके जहन में जावेद साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अभाम मौजूद है, और वो अंडरस्टैंडिंग है सुन्नत और हदीस के डिफ्रेंसिएशन से मुताल्लिक। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जावेद साहब अपनी किताब में भी जिस तरह वो बताते हैं मीज़ान में, उन्होंने हदीस की कैटेगरी को अलग तरीके से डिफाइन किया है, सुन्नत को अलहदा डिफाइन किया है, और उन्होंने बताया है कि सुन्नत के उसूल क्या हैं, क्या चीज़ सुन्नत होगी और क्या चीज़ सुन्नत नहीं होगी। इसमें बहुत सारा जो कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है, हम कोशिश करेंगे कि उससे मुतालिक कुछ आज गुफ्तगू करें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सुन्नत और हदीस की फ़र्क क्या है, उनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
जावेद साहब, सबसे पहले ज़रा मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी जिस तरह के जो किताब के अंदर आपने मीज़ान में सुन्नत से मुतालिक जो उसूल बयान किए हैं, पहले ज़रा वो उसूल थोड़े से आप वाजे कर दें एक आसान ज़बान में कि वो क्या उसूल हैं, उसके बाद मजीद इस पर कुछ सवालात आपके सामने मैं रखूँगा।
मैंने अपनी किताब में ये हकीकत वाजह करने की कोशिश की है कि हमारे पास जो दीन इस्लाम के नाम से मौजूद है, ये अल्लाह के पैगंबरों का दिया हुआ दीन है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के आखिरी पैगंबर हैं और कुरान इस दीन की आखिरी किताब है। तो दीन यानी अल्लाह की हिदायत, ये आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ही की तरफ से दी गई ये सारी हिदायत है, जिसने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में आकर एक बाकायदा सुन्नत की हैसियत इख्तियार कर ली। इसमें इबादात थीं, जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, जैसे हज उमरा है, जैसे ज़कात है, जैसे कुर्बानी है। इसमें जानवरों के तज़किए के तरीके थे, इसमें जानवरों की हिल्लत हुरमत से मुतल्लक हिदायत थीं, इसमें निकाह तलाक की रवायत थी, और इसी तरह तत्हीर बदन के बारे में यानी बदन को साफ सुथरा रखने के बारे में बहुत सी हिदायत थीं, मिलने जुलने के कुछ आदाब थे। ये सब चीज़ें दीन की रवायत की हैसियत से मिल्लत इब्राहिमी के तौर पर अरब में मौजूद थीं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं को जारी किया है। जहां कहीं तजदीद की ज़रूरत थी तजदीद करके, जहां इस्लाह की ज़रूरत थी इस्लाह करके, और जहां किसी इजाफे या तरमीम की ज़रूरत थी वहाँ तरमीमो इजाफा करके। हमारे लिए अब ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत पहले जारी होना शुरू हो गई कुरान मजीद, उसके बाद इसकी वजाहत या इसकी शरह में कोई बात कहता है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जारी की गई, और जारी की गई का मतलब ये है कि आपके मानने वालों को इसका पाबंद किया गया, उनके लिए इसे दीन करार दिया गया, उनको इसकी तालीम दी गई, उनमें से हर एक ने इसको इख्तियार कर लिया। नमाज लोग पढ़ने लग गए, रोज़े रखने लग गए, हज उमरा करने लग गए, इसी तरह से दूसरी तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता राइज हो गईं। तो ये वो पहलू है जिसको सामने रख कर मैंने दो बातें कही हैं। एक ये कि ये दीन इब्राहिमी की रवायत है असलन, और दूसरे ये कि ये कुरान से मुकद्दम है, यानी कुरान मजीद को सामने रख कर इसको मुतय्यन नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको सामने रख कर कुरान मजीद में इससे मुतल्लक तौजीहात اور شرع کو پڑھا جائے گا، قرآن مجید اس سے متعلق سوالات کے جواب دے گا، بعض چیزوں کی وضاحت کرے گا۔ تو اگر یہ ترتیب ذہن میں نہ رہے تو پھر آدمی بہت ٹھوکریں کھاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ اس وجہ سے یہ ساری بات بیان کرنا پڑی ہے۔ اس سنت سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے وہ مستقل بذات احکام، یعنی جو کسی حکم کی شرع نہیں ہے، فرع نہیں ہے، اس کا اجتہادی اطلاق نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر کوئی عقیدہ کوئی عمل بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو ملت ابراہیمی میں تھیں، ان میں سے جو عملی نوعیت کی چیزیں ہیں انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو جاری کیا، اور آپ ہی کی سینکشن یا تصویب یا اتھارٹی ہے جس پر یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا دین بنی ہے۔ یہ اس لحاظ سے ملت ابراہیمی ہے کہ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کا بہت بڑا حصہ خود عربوں کے ہاں اسی طرح رائج تھا۔ یہ انبیاء کا دین ہے، اس لیے کہ یہ وہ اللہ کی ہدایت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر سب پیغمبروں کو دی گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کی پیروی کا حکم دیا گیا، تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا فَبِهُدَاهُمْ اِقْتَدِي، یہ پیغمبروں کا دین ہے، اللہ کی وہ ہدایت ہے جو سب پیغمبر لے کے آئے ہیں، آپ بھی اسی کی پیروی کریں۔ اسی طرح آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، یعنی ابراہیم جو اللہ کے لیے بالکل یکسو تھا، اس کی ملت، اس کی سنت، اس کے طریقے اور اس کے دین کی پیروی کرو۔ تو یہ ملت ابراہیم بھی ہے، یہ انبیاء کا دین بھی ہے، اور یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو یہ ساری تعبیریں اس کے لیے بالکل درست ہیں، لیکن اس کی پوری تاریخ یہ ہے۔ اس کو اصطلاح میں سنت کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیں اجماع اور تواتر سے ملتی ہے، یعنی صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اس کو اختیار کیا، اور آگے پوری تابعین کی جماعت کو منتقل کر دیا، یعنی ہزاروں لوگوں نے اسے حضور سے سیکھا، اس کو لاکھوں لوگوں تک منتقل کیا، اور وہاں سے اب یہ کروڑوں کو منتقل ہو گئی ہے۔ اس پر مسلمانوں کے علم کا اجماع ہو گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ہاں ایک جاری دین کی حیثیت سے اپنا لی گئی ہے۔ تو یہ ساری بات ہے۔ اس میں اب جو پہلو ایسے رہ گئے ہوں جو تشنا ہوں، پہلے آپ ان کو پوچھ لیجئے۔
جاوید صاحب، آپ نے ابھی جو گفتگو فرمائی اس میں ایک طرف جو میں سمجھ پایا، آپ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے پہلے پیغمبر نہیں ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے، اور یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا مکمل طور پر ملا ہے۔ جب ہم حضرت آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کیوں فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ جو ہے وہ باقاعدہ سنت کی حیثیت اختیار کر گئی کچھ چیزیں؟ تو باقاعدہ سنت کی حیثیت آپ نے فرمایا نکاح ہے، ملنے جلنے کے آداب ہیں، خور و نوش ہے، جسم کی پاکیزگی ہے، یہ باقاعدہ سنت کی اختیار کر گئیں، تو اس کا مطلب حضرت ابراہیم سے پہلے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کا جو زمانہ تھا، اس میں یہ چیزیں باقاعدہ سنت کے طور پر کیا نہیں تھیں؟ پہلے ذرا یہ واضح کر دیجئے۔
قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہر بستی میں پیغمبر بھیجتے تھے، تو ہر بستی میں پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دینا پڑتی تھی، نئے سرے سے ایک بات بتانا پڑتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کے بعد چونکہ آپ کی ذریت کو اللہ تعالیٰ نے پوری جماعت کی حیثیت سے منتخب کر لیا، تو اس لیے اب یہ ایک روایت، عملی روایت کی حیثیت سے آگے بڑھانا ممکن ہو گیا۔ تو اس کو اس وجہ سے میں نے اس طرح بیان کیا ہے، گویا عرب میں اور بنی اسرائیل میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آ کر ایک واضح سنت کے طور پر پوری کی پوری جماعت کا طریقہ بن گئی۔ اب گویا کوئی انقطاع واقع نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ایک روایت کی حیثیت سے جاری ہے، لوگ اس کو اپنائے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑی جماعت اس کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، کیونکہ اس سے پہلے ہر بستی ہر قوم کی طرف رسول آتے تھے اور وہاں ان کو الگ الگ ہدایات دینا پڑتی تھیں، تو اب یہ ممکن ہو گیا کہ یہ حضرت ابراہیم کی نسل یا آپ کی ذریت اس کی حامل بنے اور پھر یہ ایک روایت کے طور پر نسلن بعد نسلن ان میں جاری رہے۔
اچھا، دوسری بات آپ نے جو فرمائی تھی وہ یہ کہی آپ نے کہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ چلی آ رہی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کوئی تجدید یا کوئی اصلاح یا ترمیم و اضافہ، یہ آپ نے فرمایا، لیکن اصلاً تو وہ سنت ابراہیم ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جاری فرمائی۔ یہاں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسی سنت ہے جو سنت ابراہیمی میں تو موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالکل منسوخ کر دیا ہو، یا کوئی ایسی سنت جو کہ سنت ابراہیمی میں نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری کر دیا ہو، ایسی کوئی سنتوں کی اگزامپل ہے؟
یہ دو بڑی نمایاں مثالیں ہیں، ایک تو قربانی ہے، قربانی جس صورت میں اور جس طرح بنی اسرائیل میں تھی اس طرح پھر ہمارے ہاں نہیں رہی۔ قربانی ایک مشروع عبادت ہے، نفل عبادت کے طور پر ہم ہر سال کرتے ہیں، وہ حج میں بھی ہے، لیکن اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں اس کی بہت سی اقسام تھیں جو لازم کی گئی تھیں، تو یہ ترمیم کر دی گئی اس میں، اور قربانی کی عبادت ہمارے لیے اب ایک مشروع عبادت کے طور پر تو جاری ہے لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں رہی جو بنی اسرائیل کے ہاں ہم کو ملتی ہے، جو حضرت ابراہیمی کی ذریت تھے۔ دوسری چیز عیدین ہے، اگرچہ عید کی بہت سی صورتیں بنی اسرائیل کے ہاں بھی تھیں لیکن ان کی جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار جاری کیے اور ان سے متعلق یہ سنت قائم کی کہ ان میں دو رکعت نماز ایک خاص طریقے سے اذان اور اقامت کے بغیر پڑھی جائے گی۔ تو یہ نمایاں مثالیں ہیں اس کی، باقی چیزوں پر ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے اگر بات کی جائے تو بتایا جا سکتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا اصلاحات کی گئی ہیں، روزے میں کیا اصلاحات کی گئی ہیں، حج و عمرہ میں کیا نیا پہلو واضح کیے گئے ہیں۔ میں نے یہ سب تفصیلات اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں۔ نماز ہی کو دیکھ لیجئے، ظاہر ہے کہ نماز میں رکوع، سجود، یہ رکعتیں، اس طرح سے پانچ وقت نماز پڑھنا، یہ سب کچھ تو تھا، لیکن نماز میں قرآن مجید پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا۔ اس سے پہلے انجیل کی دعا الگ ہے، زبور کی دعا الگ ہے، تورات کی دعا الگ ہے، تو الگ الگ دعائیں اس میں پڑھی جاتی تھیں، لیکن جب قرآن نازل ہوا تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کو اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو مل جائیں گی، میں نے ان کی تفصیلات اپنی کتاب میں کر دی۔
جاوید صاحب، میں ایکچولی جو ابھی سوال آپ کے سامنے میں نے رکھا تھا، یہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک کر کے اگر لی جائیں تو میں اس کے اندر بتا سکتا ہوں کہ کس میں کیا ترمیم کی گئی۔ میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ترمیم یا اصلاح کس کس میں کی گئی، میں نے کہا تھا کہ کیا کوئی ایسی سنت ہے جو دین ابراہیمی میں تو موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے اسے منسوخ کر دیا ہو، ترمیم کی نہ کی ہو بلکہ منسوخ کر دیا ہو، اور کوئی ایسی سنت ہے جو دین ابراہیمی میں سرے سے نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاری کر دیا ہو، ایسا کچھ ہوا ہے؟
ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ جو تہوار ہیں یہ بھی تہوار کے طور پر موجود تھے، بعض عیدیں ان کے ہاں بھی تھیں، ان کی جگہ دوسری چیز نے لے لی ہے۔ تو جگہ لے لینا، ترمیم کر دینا، اس میں اصلاح کر دینا، یہ کام کیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل منسوخ کر دیا گیا۔ یہ دونوں تہوار ہیں تو نئے تہوار، اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے موجود نہیں ہے، لیکن ان کی جگہ ان کے ہاں بھی کچھ تہوار تھے، اور خود جہاں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ تہوار جاری کیے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی جگہ بدل کر تمہیں یہ تہوار دے دیے ہیں، تو تبدیلی کی گئی، ترمیم کی گئی، حیثیت بدل دی گئی، یعنی ایک چیز فرض ہے اس کو اب مستحب کر دیا گیا، اس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں۔ منسوخ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بالکل ہی وہ چیز ختم کر دی گئی، ایسی کوئی چیز مجھے نہیں میسر آ سکی.
اب ذرا جاوید صاحب یہ بات مجھے سمجھائیے گا, آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ چونکہ سنت جو ہے وہ دین ابراہیم سے جاری ہوئی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تجدید کے بعد یا اصلاح اور ترمیم کے بعد اپنی امت میں جاری کیا, اس وجہ سے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سنت جو ہے وہ قرآن پر مقدم ہے, یعنی آپ زمانی اعتبار سے فرما رہے ہیں, ٹائم لائن کے اعتبار سے آپ فرما رہے ہیں کہ سنت پہلے سے تھی, جبکہ ہمارے جو لوگ آپ کی بات جب لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پر اسے قرآن یعنی اس کی جو امپورٹنس ہے وہ قرآن پر مقدم ہے, کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن سب سے پہلی کسوٹی ہے, اس کے ذیل میں پھر سنت آتی ہے, تو آپ کیا قرآن کی امپورٹنس کو کے لحاظ سے قرآن اور سنت کو بالکل ایک ہی لیول پر رکھتے ہیں, اور زمانی اعتبار سے سنت کو آپ کہتے ہیں پہلے ہے یا امپورٹنس کے لحاظ سے بھی وہ پہلے ہے؟
زمانی لحاظ سے پہلے ہے, اور یہ بڑی اہم بات ہے. زمانی لحاظ سے پہلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخی طور پر بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے, وہ انبیاء کا دین ہے, اور اس لحاظ سے بھی وہ مقدم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسے جاری کر دیتے ہیں, اس کے بعد قرآن مجید اس کے بارے میں بات کرتا ہے. یعنی حضور کے زمانے میں آ کر بھی یوں نہیں ہے کہ قرآن اسے جاری کرتا ہے, نہیں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی جاری کرتے ہیں. آپ جاری کر دیتے ہیں پیغمبر کی حیثیت سے, اب اس کے بعد قرآن مجید کہیں اس میں کوئی تخفیف کی آیت نازل کرتا ہے, کہیں وضاحت کرتا ہے, کہیں فقہی سوالات کے جوابات دیتا ہے. آپ ایک ایک کو لے کے دیکھیں تو بالکل یہی صورت ہے. مثلا قرآن مجید نے نماز کو جاری نہیں کیا, وہ جاری ہو چکی ہے. قرآن مجید نے جمعے کو جاری نہیں کیا, وہ جاری ہو چکا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری کر دیا ہے. اب قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ان چیزوں کا خیال رکھو. آپ ہر حکم میں یہی دیکھیں گے. حج جاری ہے, حج کیا جا رہا ہے, عمرہ کیا جا رہا ہے, لوگ اس سے واقف ہیں پوری طرح, روزے رکھے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے جاری کر دیے ہیں, اس کے بعد قرآن مجید اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ مقدم ہے, یعنی وہ پہلے ہے. اور اس کا اثر کس چیز پر پڑتا ہے کہ آپ اسے قرآن سے ڈرائیو نہ کرنا شروع کر دیں. چنانچہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے قرآن سامنے رکھا اور اس سے نماز کو متعین کرنا شروع کر دیا, اس کی رکعتیں کیا ہوں گی, اس کے اوقات کیا ہوں گے. تو یہ یوں نہیں ہے. یعنی نماز جاری ہو چکی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دی ہے, اس کے بعد قرآن اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد قرآن کے بیانات کی نوعیت کیا ہوگی. یعنی وہ ایک موجود چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے, اس وجہ سے نہ وہ تفصیلات بتائیں گے, نہ وہ اس کا نقشہ کھینچیں گے. وہ تو پہلے سے موجود ایک چیز کے بارے میں آپ سے یہ کہیں گے کہ اس میں یہ غلطی ہو رہی ہے, اس کی اصلاح کر لیں, یہ خرابی ہے اس کو درست کر لیں, کسی فقہی سوال کا جواب دے دیں گے. حد یہ ہے کہ طلاق اور نکاح کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. مثلاً آپ پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں نکال سکتے جو نکاح کرنے کا حکم دے رہی ہو. نہیں, نکاح پہلے سے موجود ہے, ایک روایت کے طور پر جاری ہے, دینی چیز ہے, اللہ کا بنایا ہوا ادارہ ہے, اس سے متعلق ہدایات کی جا رہی ہیں. تو یہ سمجھنا اور جاننا اس لیے بہت ضروری ہے. یعنی یہ محض ایک بحث نہیں ہے کہ آپ پہلے کہہ دیں اور بعد میں کہہ دیں. یہ پہلے ہے, اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ایک موجود چیز کا آپ ذکر پڑھ رہے ہیں تو سٹریسز اس میں سمجھ میں آئیں گے, ترتیب اس سے سمجھ میں آئے گی, اور دوسرے یہ کہ آپ اس کو اخذ کرنے کے لیے مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کی طرف جائیں گے, نہ کہ قرآن کی طرف. پہلے آپ اس کو عکس کر لیں گے, جب وہ آپ کو مل جائے گی تو اب قرآن میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. باقی رہی یہ بات کہ قرآن اگر کوئی چیز کہہ دے گا تو فائنل وہی ہوگی. وہ سنت کے بارے میں کہہ دے, وہ کسی اور حکم کے بارے میں بتا دے, قرآن مجید حکم ہے, اتھارٹی ہے, میزان ہے, وہ فیصلہ کن ہے. لیکن سنت کے معاملے میں تقدیم تاخیر کا معاملہ بہت مختلف ہے، اس کو نہ سمجھا جائے تو بہت بڑی بڑی غلطیاں اس میں ہوتی ہیں۔
جی آپ نے یہ بہت اچھا کیا، اس کو واضح کر دیا کہ سنت اور قرآن کے معاملے میں تقدیم و تاخیر والا معاملہ علیحدہ ہے، زمانی اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اگر حکم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن ہی حکم ہے اور وہ جو فیصلہ کر دے گا وہی اس کو اتھارٹی ہوگی، فائنل اتھارٹی ہوگی۔ جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو آپ کی باتوں سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ جو سنت ہے وہ پہلے سے چونکہ چلی آ رہی تھی اور قرآن نے اس سے متعلق پھر کچھ باتیں کی، جیسے نماز پہلے سے چلی آ رہی تھی تو قرآن نے کہا کہ بھائی تم نماز جمعے کے لیے تمہیں پکارا جاتا ہے تو تم یہ کام کرو، یہ چھوڑ دو، یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ جو بھی ہمیں دین ملا اس کا واحد ماخذ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انہی سے ہمیں قرآن بھی ملا اور انہی سے ہمیں سنت بھی ملی۔ اب قرآن کو تو باقاعدہ تحریر کروانے کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے لیے، لیکن جب سنت اتنی امپورٹنٹ تھی تو سنت کو پراپرلی تحریر کروانے کا اہتمام اس نہج پر یا اس لیول پر کیوں نہیں کیا گیا جس طرح کہ قرآن کو کیا گیا جو آج تک محفوظ ہے، اور سنت کو اس طرح نہیں کیا گیا؟ اب سنت ہمیں جب ڈھونڈنی ہوتی ہے تو ہمیں حدیث کی تاریخی ریکارڈ میں سے اسے فلٹر کرنا پڑتا ہے، آپ نے کچھ اصول بتا دیے کہ یہ ایسے ہوتا ہے، تو یہ فلٹر کرنے میں ظاہر ہے کہ پھر میری اور آپ کے درمیان اختلاف ہوگا۔ اگر سنت کو باقاعدہ لکھنے کا اہتمام اسی طرح سے کیا جاتا ہے جس طرح قرآن کا ہے تو شاید یہ پرابلم نہ ہوتی، آپ کیا فرمائیں گے؟
اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ پہلے بھی ایک عملی روایت کے طور پر جاری تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عملی روایت کے طور پر جاری ہو گئی۔ کوئی چیز لکھنے سے محفوظ نہیں ہوتی، اس کے لیے تو پھر وہی اہتمام کرنا پڑتا کہ اس کی تلاوت سب لوگ کرتے، وہ گویا ایک دوسرا قرآن ہوتا، پھر اس کی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے جاتے۔ یہ مسلمانوں میں جاری ہو گئی، آپ ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھیے، یعنی ہماری نماز۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو تو آپ ہو سکتا ہے پورا سال نہ پڑھیں، لیکن نماز وہ تو پانچ وقت پڑھنی ہے، ہر دن پڑھنی ہے، ہر صبح پڑھنی ہے، ہر شام پڑھنی ہے، تو اس میں کسی غلط فہمی کا امکان کیوں ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ وقت اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، خود جماعت کرا رہے ہیں، اور صحابہ کرام میں کوئی گھر میں نہیں بیٹھا ہوا، سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد نسلاً بعد نسلاً وہ نماز منتقل ہو گئی۔ آج مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک مسلمانوں کی وہ کون سی بستی ہے کہ جس میں یہ پانچ وقت نماز کا اہتمام نہیں کیا جا رہا؟ اس وقت یہ صرف مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کرونا کی وبا کی وجہ سے مسجد میں نہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ آہو بکا کی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ تو وہ امت جو اس وقت اس گرے پڑے دور میں اتنی حساس ہے، کیا آپ کے خیال میں وہ کسی دور میں نماز چھوڑ بیٹھی ہوگی؟ تو نماز اس طریقے سے پانچ وقت جاری ہے، ہر سال رمضان آتا ہے، مسلمان نہایت اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، وہ روزے مراکش سے انڈونیشیا تک ہر جگہ رکھے جاتے ہیں، سب صحابہ کرام رکھتے تھے، تابعین رکھتے تھے، پوری امت رکھتی آ رہی ہے۔ حج کا عمرے کا اہتمام اسی طریقے سے ہوتا ہے، قربانی اسی طرح کی جاتی ہے، ان میں سے تو کسی چیز کو پوچھنے کی بھی کسی عام آدمی کو ضرورت نہیں پڑتی، اور ان میں کبھی کوئی اختلاف بھی نہیں ہوا۔ یہ قرآن مجید ہی کی طرح بالکل ہر اختلاف سے بالا تر مسلمانوں میں رائج ہے، ان کا علم اس پر اجماع رکھتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، ہر قوم کے اندر، ہر جماعت کے اندر اہل علم پیدا ہوتے ہیں، وہ اہل علم کیا کرتے ہیں، وہ اس روایت کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو علم کے طور پر بیان کرتے ہیں، یعنی پڑھاتے ہیں، بیٹھ کر تصنیف و تالیف کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہی کام ہوا، چنانچہ جو تصنیفات ہوئیں جس کو آپ فقہ کہتے ہیں یا دین کو بیان کرنے والی تصنیفات، جیسے مثلا غزالی کی احیاء ہے یا دوسری، وہ ہر دور میں ہوتی رہیں، ہر زمانے میں ہوتی رہیں، ایک دو نہیں، سینکڑوں علماء کرتے رہے، ان سب میں یہ ثبت ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ہرگز حدیثوں میں تلاش نہیں کی جاتی، یہ تو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر میں موجود ہوتی ہے، اور جب وہ دین کو بیان کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں کہ فقہا اس کو ثبت کر رہے ہوتے ہیں، سنت ان کے ذریعے سے منتقل بھی ہوتی ہے، پھر مسلمانوں کے عمل کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے، پھر ان کے علماء کی تعلیم و تدریس کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہے، ان کا علم اس پر اجماع رکھتا ہے یعنی پورا اتفاق رکھتا ہے، ان کی کتابیں اس کو ثبت کرتی ہیں، وہ ہر دور میں آپ کو موجود ہوتی ہے۔ حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سنت سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے قرآن میں سنت سے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اصل ماخذ کی حیثیت اس کو حاصل ہے۔ تو اس میں ذرا انگلی رکھ کے بتائیے کہ اختلاف کہاں ہوا ہے، یعنی سنت کی جو فہرست میں نے اپنی کتاب میں مرتب کر دی ہے وہ بالکل متفق علیہ ہے، پوری کی پوری مسلمان امت اس کو مانتی ہے۔ کہیں کوئی تعبیر میں چھوٹا بڑا اختلاف ہو گیا، وہ تو قرآن مجید کی آیات میں بھی ہوتا رہتا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ انگلی رکھ کر بتائیے کہ کہاں اختلاف ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتاب میں جو فہرست مرتب کی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالکل درست بات ہے، اختلاف جاوید صاحب آپ کی مرتب کردہ فہرست میں نہیں ہے، لوگوں کو اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے جو فہرست مرتب کی ہے سنت صرف وہی نہیں ہے، سنت کچھ اور بھی ہیں جن کو آپ سنت نہیں مانتے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ اختلاف ظاہر ہے کہ نکلا ہے نا اہل علم کے درمیان۔ مثال کے طور پر میں ایک اگزامپل دے رہا ہوں، کھجور کھانا سنت ہے، ہمارے سارے اسکالرز جو ہے وہ کہتے ہیں کھجور کھانا جو ہے سنت ہے۔ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں، کوئی دینی جو چیز ہوگی جو دین کی حیثیت سے آپ نے جاری فرمائی ہے وہی سنت ہے۔ اب ظاہر ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کا ایک فرق ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ظاہر ہے اس میں اختلاف آیا نا۔
نہیں، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اصل میں عامت الناس کی باتیں ہیں، علم کی دنیا میں یہ بات کہی نہیں جاتی۔ اس میں بالکل واضح فرق کیا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، آپ کی وہ چیزیں جو آپ کی اس شخصیت سے متعلق تھیں جو ایک بشری شخصیت ہے، وہ بالکل الگ ہے۔ اس پر بعض اوقات لفظ سنت بول لیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ جب علم میں آپ تنقید کرتے ہیں تو کوئی صاحب علم آدمی ایسی باتیں نہیں کرتا، اور اس کے لیے بھی پھر اصطلاح بنا لی جاتی ہے کہ سنت عادیہ ہے، یعنی یہ حضور کا طریقہ تھا۔ آپ تہمت باندھتے تھے، مثال کے طور پر آپ نے ایک خاص طرح کے بال رکھے ہوئے تھے، آپ روزہ اس طرح کھول لیتے تھے، تو ان کو ہمارے علماء بالکل الگ بیان کرتے ہیں، ان کو کبھی دین کی حیثیت سے بیان نہیں کیا جاتا۔ میں نے ایک بات کہی ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو کوئی اختلاف نہیں، وہ یہ ہے کہ دین میں مستقل بذات احکام کون سے ہیں، یعنی وہ احکام کے جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو عقیدے کے طور پر جاری کیا یا عمل کے طور پر جاری کیا۔ عقائد تو سب کے سب منحصر ہو گئے قرآن مجید پر، عملی چیزیں ہیں جن کو ہم سنت سے اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل متعین اور واضح ہے کہ دینی چیزیں کیا ہیں۔ البتہ لفظ سنت کا استعمال یہ بہت سی دوسری چیزوں پر بھی کر لیا جاتا ہے، پھر اس میں اصطلاحات بنا دی گئیں فرق کرنے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر اب دیکھیے، نماز بطور ایک مستقل بذات حکم کے سنت سے ثابت ہے، اور وہ فرض نماز بھی اسی سے ثابت ہے، لیکن جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ آپ کا اسوہ ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصطلاح کے استعمال میں توسو ہے، اس سے کوئی غلط فہمی علم کی دنیا میں نہیں ہوتی۔ میں نے جو خدمت انجام دی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر چیز کو الگ کر دیا ہے، یعنی سنت کا لفظ جو ذرا بڑے ڈھیلے طریقے سے بہت سی چیزوں پر بول لیا جاتا تھا، اس کو بالکل واضح اور متعین کر کے بتا دیا ہے کہ وہ مستقل بذات احکام پر بولا جائے گا، اس پر عمل کا نمونہ ہوگا تو اسے ہم اسوہ حسنہ کہیں گے، اس میں اگر کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھائیں گے، بتائیں گے، وضاحت کریں گے تو اس کو ہم تفہیم و تبیین کہیں گے۔ تو اس طرح میں نے تین اصطلاحات متعارف کرا دی ہیں، یعنی دین کے مستقل بذات احکام جو ہمیں اللہ کے پیغمبر سے ملے ہیں وہ سنت کہلائیں گے، وہ چیزیں جو شرع و وضاحت کی نوعیت کی ہیں وہ آپ کی تفہیم و تبیین کہلائیں گی، وہ چیزیں جو آپ عملاً کر کے دکھاتے ہیں وہ اسوہ حسنہ کہلائے گا۔ تو یہ علم کی دنیا میں تنقید کا ایک طریقہ ہے، اصل میں وجود کس چیز کا ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا، سب یہی بتا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ رمضان میں کھجور کھانا یہ دینی عمل ہے، نہیں، وہ حضور کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری محبوب ہستی ہیں اور ہم تو یعنی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ تہمت بھی کیسی باندھتے تھے، آپ امامہ بھی کیسا باندھتے تھے، یہ ساری جتنی چیزیں وہ اس لحاظ سے بیان کی جاتی ہیں، اور جب آپ اعلیٰ علم میں پڑھتے ہیں تو وہاں یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، البتہ الگ اصطلاحات کا استعمال وہ ہمارے ہاں نہیں ہوا، وہ میں نے کر کے متعین کر دیا ہے تاکہ یہ خلط مبحث دور ہو جائے۔
اچھا جاوید صاحب، میں شاید اپنا کوشچن جو ہے وہ پراپرلی پٹ اپ نہیں کر پایا۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین ہے ہمارا وہ قرآن اور سنت سے ہمیں ملتا ہے، یعنی دین جو ٹوٹل کا ٹوٹل پورا کا پورا جو ہے وہ یا تو قرآن ہے یا سنت کے اندر موجود ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تین اصطلاحات آپ نے ذکر فرمائی کہ یہ چیز سنت ہے، یہ تفہیم و تبیین ہے، اور یہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ آپ نے جو اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کی، کیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میرا یہ تین کیٹیگریز ہوں گی، تین اصطلاحات ہوں گی؟ اگر تو پیغمبر نے بتایا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بالکل ایسے ہی ہوگی، لیکن اگر یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پر سنت کو میں ڈیسائیڈ کیسے کروں، جبکہ یہ میں مانتا ہوں کہ سنت دین کا جزو ہے؟ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ نے یہ تین اصطلاحات بیان کی، کوئی اور صاحب علم اس کی پانچ اصطلاحات بیان کرے گا، کوئی اور دس بیان کر دے گا، تو پھر واضح کیسے ہوگا جب میں کہہ رہا ہوں کہ دین میرا قرآن اور سنت ہے، اور سنت کی ڈیفینیشن میں ہی ایک انڈرسٹینڈنگ آپ کی، ایک میری، ایک کسی اور کی ہے، وہ کیسے ہم پھر سمجھ نہیں پا رہا میں؟
دیکھیے، دین تو محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات کا نام ہے، یہ بات سب سے پہلے واضح کر دی گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہے، جو چیز آپ نے فرما دی، آپ نے جس کو دین قرار دے دیا وہ دین ہے، تو اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آگے جو کام ہے وہ کرتے ہی اہل علم ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علم کو مرتب نہیں کرتے، یعنی آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ حدیث جب مجھ سے پہنچے گی تو ایک صحیح بھی ہوگی، ایک حسن بھی ہوگی، ایک موضوع بھی ہوگی، ایک غریب بھی ہوگی، ایک مقلوب بھی ہوگی، اب میں آپ کہیں تو اس سارے وقت میں صرف اس کی قسمیں گنوا دیتا ہوں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی احادیث کی تقسیم نہیں کی تھی۔ اسی طرح سے فقہا بیٹھے تو فقہا نے بتایا یہ چیز نماز میں فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ تو حضور نے نہیں بتایا۔ تو یہ ساری جتنی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے یہ ہمیشہ علم کرتا ہے، علماء کرتے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی علماء ہی نے کی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ ہمیں دین دیں، وہ آپ نے دے دیا۔ اب آپ نے جو دین دیا وہ قرآن کی صورت میں دیا، وہ الگ ہو گیا، آپ نے سنت کی صورت میں جاری کیا، وہ الگ ہو گیا، آپ نے اس کے بارے میں سوالوں کے جواب دیے، کوئی وضاحت کی، کوئی شرح کی، وہ الگ ہو گئی۔ اس کو کیٹیگرائز کرنا، الگ الگ جگہ پر رکھنا، اس کی تبویب کرنا، یہ سب کام علماء ہی نے کیا ہے، یہ آپ کے جو فقہا ہیں وہ یہی خدمت انجام دیتے رہے ہیں، تو وہی کام میں نے بھی کیا ہے، کوئی نیا کام نہیں کیا۔
اب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سنت دی، سنت جو جاری فرمائی آپ نے، اس میں اب اگر ہم دیکھیں تو براڈلی اگر میں کلاسیفائی کروں تو سنت میں سے کچھ چیزیں یا کچھ اعمال وہ ہیں جو کہ فرض کی نوعیت کے ہیں، اور کچھ اعمال وہ ہیں جو نفلی یا مستحبات میں سے ہیں، کیا یہ میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں جاوید صاحب؟ ایسا ہی ہے، سنت میں یہی دو کیٹیگریز بنتی ہیں اب؟
جی ہاں، یہی دو کیٹیگریز قرآن کے احکام میں بھی بنے گی، یعنی قرآن مجید بھی بعض چیزوں کو لازم کرتا ہے اور بعض چیزیں مستحبات ہوتی ہیں، ان کی ترغیب دیتا ہے، ان کو کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن وہ لازم نہیں ہوتی۔ تو پورے دین میں یا پوری شریعت میں سب چیزوں کو آپ دو کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی وہ چیزیں یا تو فرض ہوتی ہیں، فرض کا مطلب یہ ہے کہ وہ کی جائیں گی تو آپ کو اجر ملے گا، ان کا کرنا لازم ہے، آپ نہیں کریں گے تو آپ ماخوذ ہوں گے، آپ سے پوچھا جائے گا، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ترغیب کی چیزیں ہیں، نفل ہوتی ہیں، ان کو کریں گے اس سے اجر ملے گا، اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں کیٹیگریز پوری شریعت میں ہوتی ہیں، یہ قرآن کے احکام میں بھی ہے، یہ سنت کے احکام میں بھی ہے۔
آپ نے جو اپنی جاوید صاحب جو کتاب میں ایک فہرست مرتب کی ہے سنت کی، اس میں سنت کے صرف وہ والے پہلو آپ نے مرتب کیے ہیں جو فرض کی نوعیت کے ہیں، یا جو نوافل والے ہیں وہ بھی آپ نے اس فہرست کے اندر ڈالے ہوئے ہیں؟
یہ جو کتاب کے شروع میں فہرست ہے یہ تو عنوانات ہیں، اصل میں آگے پھر پوری کتاب میں اس کی تفصیل کی گئی ہے، یعنی اگر آپ نماز یہاں ایک عنوان کے طور پر دیکھیں گے، اب ظاہر ہے کہ آگے نماز پر ایک پورا باب ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ نماز کے شرائط میں کیا چیزیں سنت میں جاری کی گئیں، نماز کے اعمال میں کیا چیزیں سنت میں جاری کی گئیں، نماز کے اذکار میں کیا چیزیں سنت میں جاری کی گئیں، نماز میں اسوہ حسنہ کیا کیا ہے، تو وہ لوگ اس فہرست کو شروع میں پڑھ لیتے ہیں، وہ عنوانات ہیں، ہر عنوان کے تحت آگے دسیوں سنن ہیں جو کتاب میں بیان ہوئی ہیں، تو ان کو وہاں نکال کے دیکھنا چاہیے۔
اچھا جاوید صاحب، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک تو وہ سنت ہو گئی جو کہ فرائض ہیں، جو کہ لازمی کرنی ہے، نہیں کریں گے تو اس پہ مواخذہ ہوگا، پھر مستحبات میں سے کچھ مستحبات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں کہ یہ کرنے ہیں، تو اس سے بے پرواہ انسان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے بے پرواہی یا اس سے بے نیازی آپ کے اصل میں یہ بھی دین میں ایک بڑا جرم بن جائے گا، تو اس کا مطلب کہ ان مستحبات کے اندر بھی پھر دو ٹائپ کی کیٹیگریز ہیں، ایک تو یہ کہ اس پہ آپ کسی مستحبات پہ بے پرواہ نہیں ہو سکتے، ورنہ آپ کا جو ہے وہ دین کے اندر آپ ایک جرم آپ کریں گے، اور کچھ مستحبات ایسے ہیں جن کو اگر میں پورے عمر بھی اختیار نہ کروں تو بہرحال اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، یہ ایسا ہی ہے، میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟
یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز کو لازم کر کے پھر کہتے ہیں کہ اگر تم بطور نفل اس پر عمل کرو گے تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا، یہاں اجر کا معاملہ ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ امر تو مستحبی ہے لیکن وہ اللہ نے مقرر کر دیا، تو ان دو میں ہر حال میں فرق کرنا چاہیے۔ جو اللہ کے مقرر کردہ مستحبات ہیں وہ ہماری دینی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں، اس سے ایک بندہ مسلمان کی پوری شخصیت وجود میں آتی ہے، اور وہ مستحبات جو نوافل کی نوعیت کے ہیں، مثلا یہ کہ آپ فرض کے علاوہ بھی نماز پڑھیں، آپ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھیں، آپ ایک مرتبہ حج کر لیا ہے تو اس سے زائد بھی حج کے لیے چلے جائیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ایک اللہ کے مقرر کردہ عمل کی پیروی ہو گئی ہے، لیکن اس کا زائد کرنا، جس کو قرآن نے کہا ہے نا نافلہ، تو زائد کرنا وہ چیز ایسی ہے کہ جو اگر نہیں بھی ہوئی زندگی بھر تو یہ مواخذے کی چیز نہیں، لیکن اللہ کے مستحبات سے بے پرواہی برتنا، یہ چیز وہاں سوال کا موجب بن جائے گی۔ البتہ اگر کسی وجہ سے ان کو چھوڑا گیا ہے تو یہ فرض کا چھوڑنا نہیں ہوگا۔
اچھا جاوید صاحب، ایک کوشچن آیا ہے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے متعلق، وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی کتاب کا جب پہلا ایڈیشن آیا تھا میزان کا، اس میں جو سنت کی فہرست تھی وہ کچھ اور تھی، بعد میں کچھ ترمیم اور رد و بدل کے ساتھ جو آپ کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس کے اندر فہرست آپ نے اثر نو مرتب کی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیا پہلے آپ کو کوئی چیز سنت نہیں ثابت ہو رہی تھی آپ کی اس فارمولے سے، بعد میں وہ سنت ہو گئی، یا آپ کو یا بعد میں کوئی ایسی چیز ہوئی کہ جس کی وجہ سے آپ نے رجوع کیا اپنی آرا پر، یہ ذرا وضاحت کر دیجیے۔
آپ اس کو نکال کے دیکھیے اس کے پہلے ایڈیشن کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں صرف چیزوں کی پریزنٹیشن تبدیل کی گئی ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور پر نماز کی کون سی چیزیں آگے جا کے بیان کرنی ہیں اور کون سی آپ نے یہیں بیان کر دینی ہے، تو میں نے اس کو پریسائز کیا ہے۔ مثال کے طور پر وضو بھی نماز کا حصہ ہے، وہ اب اصل میں نماز کے باب میں نماز کے شرائط میں بیان ہوا ہے جا کے، اس کو الگ سے یہاں بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، یہاں صرف عنوان رکھ دیا گیا ہے، تو یہ پریزنٹیشن کو بہتر کرنے کا عمل ہے، نہ لوگ اس کو ٹھیک طرح سے دیکھتے ہیں، نہ وہ آگے جا کے اس پورے باب کو پڑھتے ہیں، وہ صرف وہاں ایک فہرست دیکھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی چیز، کیا وضو ختم ہو گیا، کیا اس کے بعد نماز میں رکوع سجود جو ہے وہ ختم ہو گئے، وہ آگے موجود ہے، یعنی آپ وہاں سے عنوان لیں، اس کے بعد اس متعلقہ باب میں جائیں اور پھر دیکھیں کہ پوری نماز کیسے بیان ہوئی ہے، پورا روزہ کیسے بیان ہوا ہے، پورا حج و عمرہ کیسے بیان ہوا ہے۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ میں حج کو بیان کرتے ہوئے اس کے مناسک بھی پہلے ہی بیان کر دوں تو فہرست بڑھ جائے گی، میں صرف حج و عمرہ لکھ دوں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ حج و عمرہ کے باب میں بیان کروں، تو یہ پریزنٹیشن ہے جس میں میں نے وقتاً فوقتاً بہتری کی ہے، اور یہ دنیا کے ہر علم میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس چیز میں غلطی تھی وہ صرف ایک تھی، اور وہ یہ کہ بچوں کے کان میں اذان دینا یا اقامت کہنا جو ہمارے ہاں رائج ہے، اس کی تحقیق میں مجھ سے غلطی ہوئی، اس کو میں نے واضح بھی کر دیا اور بتا بھی دیا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس پر بلکہ باقاعدہ علمی کام کر کے ایک پورا مقالہ میرے ایک بہت ہی جلیل القدر شاگرد ہیں، انہوں نے شائع بھی کر دیا۔
جی بالکل، آپ اصل میں اگلا سوال آپ کا یہی تھا ای میل پر کہ نومولود کے کان میں اذان دینا جو ہے وہ آپ کے نزدیک سنت ہے یا یہ سنت عمل نہیں ہے، یہ دینی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟
جی میں نے بتا دیا آپ کو، کسی چیز کو اجماع اور تواتر سے ثابت کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ آج مسلمانوں میں وہ رائج ہے، نہیں، اس کو آپ کو ٹریس کرنا پڑتا ہے پہلے دن سے، اور جب آپ پوری تاریخ میں اس کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی صحابہ کرام میں، ان کے بعد کے ادوار میں، سارے مسلمانوں کے علم میں، اس کا سارا ریکارڈ جب سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں کسی خاص دور میں بعد کے زمانوں میں رائج ہو گئیں اور اس میں کوئی غلطی لگ جائے، وہ ایک ہی چیز ہے جس کے بارے میں مجھے ہی نہیں اور بہت سے اہل علم کو بھی غلطی لگی۔
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تواتر سے کوئی چیز منتقل ہوئی ہے، تو اس تواتر کا مطلب بہت سارے راویوں سے منتقل ہونا لیا جاتا ہے، یا کوئی ایک چیز ہے جو کسی ایک راوی سے چلی لیکن امت میں اب وہ پھیل گئی ہے، تو اس کے پھیلنے کو تواتر کہتے ہیں، یا جو مین سورس ہے یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کمیونیکیٹ کیا، اس کو تواتر کہیں گے، یا کسی ایک نے بھی کیا مگر پھیل گئی پوری امت میں؟
نہیں، یہ جو تواتر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت نے اس کو آگے منتقل کیا ہے، اس پوری جماعت سے وہ نسلن بعد نسلن منتقل ہونی شروع ہوئی ہے، یعنی سب سے پہلے صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہونا چاہیے۔ اسی کو امام شافعی کہتے ہیں علم العامہ، یعنی یہ سب مسلمانوں کا علم ہے، اور اس کے لیے وہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں اپنی کتاب اور رسالہ میں، نقل الکافہ عن الکافہ، مسلمانوں کی پوری جماعت کی ایک نسل دوسری نسل کو منتقل کر رہی ہے، یعنی اس میں راوی، اس میں اس کی سند کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ تو تمام صحابہ کا عمل ہے، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں، سب عمرہ کر رہے ہیں، سب حج کر رہے ہیں، تو یہ اس طرح منتقل ہوتی ہے جیسے قرآن منتقل ہوا ہے، قرآن بھی ایسے ہی منتقل ہوا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن نقل متواتر سے ملا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، صحابہ کرام کی جماعت میں سے جو لوگ لکھنا جانتے تھے انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، جو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا، اس طرح ان کے ایک جمع غفیر کی روایت سے یہ آگے منتقل ہونا شروع ہو گیا، اور اسی طرح ہمارے اس زمانے میں بھی منتقل ہو رہا ہے۔ تو اجماع اور تواتر اس کو کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح ہم نے موجودہ زمانے میں اختیار کی ہے، اس سے پہلے بھی علماء نے اختیار کی، ورنہ ہمارے جو قدماء تھے وہ اس کو بیان کرتے تھے نقل الکافہ عن الکافہ، امام شافعی ایسے بیان کریں گے، ان کے زمانے کے لوگ ایسے بیان کریں گے، سب مسلمانوں کا اللہ کے دین کی حیثیت سے کسی چیز کو آگے منتقل کرنا، نقل الکافہ عن الکافہ، تنقل الکافہ عن الکافہ، یہ تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، اور یہ ہمارے پورے اسلامی لٹریچر میں جلیل القدر علماء بالکل الگ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اخبار احاد سے متعلق یہ بحث ہوتی ہے کہ دو نے بیان کی، تین نے بیان کی، چار نے بیان کی، یہ حدیث کے فن کی چیز ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
اچھا جاوید صاحب، آخری سوال اخبار احاد سے متعلق ہی ہے، وہ میں آپ کے سامنے لاسٹ کوشچن ہے، وہ یہ ہے کہ اب کوئی چیز اگر مجھے خبر واحد سے مل رہی ہے، تو اگر چونکہ خبر واحد سے بھلے مل رہی ہے، میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ گیا کہ وہ سنت کی حیثیت تو نہیں رکھتی، لیکن چونکہ خبر واحد سے مل رہی ہے، اگر میں اسے اختیار اس نیت سے کرتا ہوں کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تو کیا یہ ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ میں اس کی اگزامپل انہوں نے جو لکھی ہے وہی اگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح جو ہے، اس کے بارے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو یہ ریکمینڈ کیا، تو بے شک وہ سنت نہیں ہے، وہ تمام صحابہ نے جاری نہیں فرمائی، لیکن ایک صحابی نے یہ کیا، تو میں اگر یہ عمل کر لوں اور اس نیت سے کروں کہ یہ دینی عمل ہے اور مجھے اس کا اجر مل جائے گا، تو کیا یہ ٹھیک نہیں ہوگا؟
دیکھیے، یہ ساری بات ہی کو نہ سمجھنے سے یہ بات پیدا ہوئی۔ نماز ایک سنت کے طور پر جاری ہو گئی، نماز کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ اس کے فرائض یہ ہیں، نماز کے بارے میں قرآن نے صراحت کر دی، سنت نے صراحت کر دی کہ آپ نفل کے طور پر پڑھیں گے اللہ اجر دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نفل نمازیں بتائیں، تو اس کو کیا وجہ ہے قبول نہ کرنے کی؟ اس میں تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ سند صحیح ہے، حضور کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی، تو اس میں نئی بات کون سی ہوئی؟ یہ وہی دینی عمل ہے جو نفل نماز ہے، نفل نماز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جو فرض نمازیں ان سے پہلے پڑھیں، ان کے بعد پڑھیں، اشراق کے موقع پر پڑھیں، یہ چاند گرہن کے موقع پر پڑھ لیں، یہ سورج گرہن کے موقع پر پڑھ لیں، یہ سب اخبار احاد اور حدیثوں ہی سے ملے گا یہ سب کچھ، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی نیا دین بیان ہی نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو نماز دین میں جاری ہو چکی ہے، جو سنت کی طور پر قائم ہو چکی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے تصریح کر دی ہے کہ اس کو نفل پڑھیں گے تو اجر ملے گا، اس میں حضور نے کب کب نفل پڑھی یا کب کب نفل پڑھنے کے لیے ترغیب دی، وہ ہر جگہ سے ملے گی، سند دیکھیں گے، اگر وہ صحیح ہوگی تو سر آنکھوں پر، اس لیے کہ وہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تفہیم و تبیین ہوگی، یا آپ کا اجتہادی اطلاق ہوگا، یا آپ کی طرف سے آپ کا اسوہ حسنہ ہوگا، تو یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی کہ حضور نے کون سے نفل پڑھے، کن نفلوں کی ترغیب دی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح سے قبول کی جائیں گی، اس لیے کہ یہ سب کچھ اصل میں سنت کے اندر اور قرآن کے اندر طے ہو چکا ہے، یعنی یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ نیکی اور خیر کے وہ تمام اعمال جو حضور نے جاری کر دیے ہیں، وہ صدقہ ہے، وہ روزہ ہے، وہ نماز ہے، فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اس کو اگر کوئی نفل کے طور پر اپنے طور پر پڑھے گا تو اللہ اس کو قبول کرے گا، تو حضور بھی پڑھیں گے، حضور بتائیں گے بھی، اور وہ سب چیزیں ہمیں حدیثوں ہی سے ملیں گی، یہ اب کیا چیز ہے جو مل رہی ہے؟ یہ حضور کا اسوہ مل رہا ہے، یہ حضور کی تفہیم مل رہی ہے، یہ حضور کا اطلاق مل رہا ہے، تو گویا میں جو بات بیان کرتا ہوں کہ اخبار احاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کا ریکارڈ ہم تک پہنچا رہی ہیں، سنت تو الگ سے اسٹیبلش ہو گئی، وہ طے ہو گئی، اب اس کے لحاظ سے عمل کی صورتیں ہوں گی وہ حدیثوں ہی سے ملیں گی۔
ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، ہم نے آج گفتگو کی سنت اور حدیث سے متعلق، جو بہت سارے سوالات چونکہ ہمارے پاس آ رہے تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ جاوید صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ اس میں کیا بیسک ڈفرنس ہے، میں نے اپنے طور پر جاوید صاحب کے سامنے کچھ سوالات رکھے اور میں نے کوشش کی کہ جو پچھلے ہم نے اس ٹاپک پہ پروگرام کیے تھے اس سے تھوڑا سا مختلف ہوں تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور بہت ساری چیزیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گی وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اگر کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں اس ٹاپک سے متعلق تو ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ بھیجیے، ih@duniatv.tv۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔